مہلت دے رہا ہے مہلت دے رہا ہے مہلت دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ اے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے, سمندروں کو پاٹ دے, پہاڑوں سے تیرے گناہ اوپر اٹھ جائیں, سورج چاند تیرے گناہوں سے سیاہ ہو جائیں, ستاروں کی روشنیاں بھی تیرے گناہ چھین لیں, اور ستاروں کے اوپر کے جو جہان ہیں وہ بھی تیرے گناہوں سے بھر جائیں, اور پھر تیرے گناہ اللہ کے آسمان کی چھت کے ساتھ ایسے لگ جائیں کہ فرشتے بھی تیرے گناہوں کی بدبو سے پریشان ہو جائیں. اتنے گناہ تو کر, اس کے لیے کتنی زندگی چاہیے؟ کھربوں سال کی زندگی چاہیے. اور اتنے کر کے یہ کوئی کر نہیں سکتا, نہیں ہو سکتے. آدم علیہ السلام کی اور شیطان کی ساری نسل اگر مل کے گناہ کرے تو اتنے نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایک عورت اتنے کر لے, ایک مرد فیصلہ آباد کا, ملتان کا, پشاور کا, کراچی کا اتنے گناہ کر لے, ایک عورت کہیں کی اتنے گناہ کر لے, پھر اس کے بعد ایک دفعہ ندامت سے کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غفرت لک ولا ابالی, جاؤ میں نے معاف کیا مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو کتنا کام آسان ہوا بھائی, بغیر آج تک ہم سے گناہ ہوئے ہیں تو کیا توبہ کر لیں. اس سے اعلیٰ درجے کی بات کیا ہے؟ اس یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, پھر ہم صرف گناہ معاف نہیں کرتے, جو گناہ کیے ہوتے ہیں نا ان کے بدلے میں نیکیاں بھی لکھ دیتے ہیں. لے بھائی کیا بادشاہی ہے, پوچھنے والا جو کوئی نہیں ہے, سخی ہے. چلو جو گناہ کیے اس کی بھی نیکیاں لکھ دو. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک کو بلائے گا, کہے گا تو نے یہ فالتا قضا, جی یہ تو نے کیا تھا, ہاں جی کیا تھا, فالتا قضا تو نے یہ کیا تھا, ہاں جی کیا, فالتا قضا تو نے یہ کیا تھا, ہاں جی کیا تھا. اب وہ یہ سمجھے گا کہ بس میں تو گیا, میری تو فائل کھل گئی نا, جس کی فائل کھل گئی وہ کہاں بچ سکتا ہے. منوق شہلکا جس کا اللہ نے پیپر کھول لیا وہ تو گیا, کون حساب پہ پورا اتر سکتا ہے. تو اللہ سے ڈر رہا ہے, پھسلتا ہے, پھر مانگتا ہے, پھسلتا ہے, پھر روتا ہے, پھر چلتا ہے, پھر گرتا ہے, پھر روتا ہے, پھر چلتا ہے, ایسوں کے لیے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. اب اللہ سے نا اسے مزہ ہو رہا, سمجھے لاڈ ہو رہا, تو نے یہ کیا, ہاں یہ کیا, ہاں جی یہ کیا, ہاں جی, کہے گا بس مارا گیا مارا گیا. تو اللہ تعالیٰ اچانک کہے گا اچھا تیرے ان گناہوں کے بدلے میں میں نے تجھے نیکیاں دے دی. تو جلدی سے کہے گا بھی اور بھی میرے بہت سارے گناہ ہیں, وہ تو تم نے کہے ہی نہیں کوئی, میرے تو اور بھی وہ سے وعند العظام, ابھی اور اتنے سارے میں نے گناہ کیے ہیں. اللہ کا کرم ہے, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, یہی ہیں وہ جن کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے. کس پر؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا, توبہ کرے, ایمان پکا کرے اور عمل نیک پر پختگی اختیار کرے تو اس کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے. تو ہمارا مسئلہ اس لیے آسان ہے کہ ہمارا جو کیس ہے وہ پاکستان کی عدالت میں نہیں ہے, مطلب دنیا کی عدالت میں نہیں, دنیا کی فیصلہ باد پاکستان, کسی بھی ملک کی عدالت میں ہمارا کیس نہیں, اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہے. اور وہاں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں, کوئی ایک بہانہ تو ملے اس کو معاف کرنے کا. دنیا کے بادشاہوں کا ایک بادشاہ کا سفارش ہے, بھائی اس ہمارا خاص آدمی اس کو رکھو, ابھی کی حکومتوں کی سنو, کسی ایک حکومت کو سنو. تو انہوں نے آسان بدو تھا اس سے سوال کیا, دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا پانچ. ہاں کا قریب قریب ٹھیک بتایا, رکھ لو, قریب قریب ٹھیک بتایا, رکھ لو. تو جو اللہ جس کی سفارش کیا جائے گا تو کیا سے کیا کر دکھائے گا؟ پھر اس امت پر تو اللہ کی رحمت خاص ہے کہ یہ محترم امت ہے, معزز امت ہے, کہ یہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے گھر چھوڑ کے پھرتے ہیں. یہ کلمے کا سودا بیچنے والے ہیں, یہ سوداگر ہیں کلمے کے, نماز کے، علم کے، اخلاق کے، کردار کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، ان سے کھرا سودا کائنات میں کسی تاجر کے پاس نہیں، کسی منڈی میں ایسا سودا نہیں. پر مصیبت یہ ہے کہ بازار ہی بند پڑا ہے تو گاہک کہاں سے آئے؟ کوئی دکان کھولے تو گاہک بھی آئے. جھوٹ کے بازار کھولے، رشوت کے بازار کھولے، سود کے بازار کھولے، اور ظلم کے بازار کھلے، اور فحاشی کے بازار کھلے، گانے بجانے کے بازار کھلے، حرام کاری کے، بدکاری کے بازار کھلے، تو لوگ انہی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ سچ کا بازار بند پڑا ہوا، پاک دامنی کا بازار بند پڑا ہوا ہے، عصمت و حیا کا بازار بند پڑا ہوا ہے، تقوی اور توکل کا بازار بند پڑا ہوا ہے. اور جنہوں نے دکانیں کھولنی تھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصل آباد کے بازار کی دکان کھولنا تو میرے ذمہ ہے، اور اللہ کے کلمے کی دکان کھولنا میرے ذمہ ہی کوئی نہیں. ایک کھری دکان کھل جائے ساری نقلی دکانیں بند ہو جاتی ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ زندگی جہان میں کوئی نہیں لے کر آیا. ہم لے کے پیش تو کریں لوگوں کے سامنے، ارے دیکھو یہ ہے، یہ ہمارا سودا بھی ہے، اب آپ کی مرضی لینا ہے تو لے لو. کتنی حیرت کی مورخ تاریخ دان کا قلم متحیران ہو جاتا ہے جب وہ تاتار قوم کی تاریخ لکھتا ہے. منگول کی تاریخ لکھتے ہوئے مورخین کے قلم بھی حیرت زدہ رہ گئے کہ جو قوم مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اٹھی اور ان سے خون کے انہوں نے دریا بھر دیے، وہ انہی کے کلمے کو پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور بغیر کسی طاقت کے. تاتاریوں کو ہرانا تو اس وقت ناممکن ہو چکا تھا، اور بدر والی مدد کے دروازے بند ہو چکے تھے، چونکہ مسلمان ایسے تھے ہی نہیں کہ جن کے ساتھ بدر والے قصے ہوتے. تو اللہ کا دوسرا نظام چلا، تاتاریوں کو اسلام میں ڈال دیا. یہ ایسا خوبصورت مذہب ہے، یہ ایسی پاکیزہ زندگی ہے کہ کوئی دکھا دے یہ ہے، کوئی دکھا دے پھر بڑے سے بڑے دشمن بھی سر کے بل چلتے ہوئے آئیں گے. پوری تاتار قوم مسلمان اسلام میں آ گئی. تو اسلام کو پیش کرنے والے کوئی نہیں. تو بھائیو، کلمے والا یقین، کلمے والی زندگی، اس کو لے کر گھر گھر در در پھرنا، لوگوں سے توبہ کروانا اور خود بھی توبہ کرنا. جو آج تک ہوا اللہ سے معافی مانگ لیں تو معاملہ صاف ہو گیا. پچاس برس کے ہیں یا پچاسی برس کے ہیں یا پانچ برس کے ہیں یا پندرہ برس کے ہیں، جتنے سال کے ہو چکے، اے اللہ غلطی ہو گئی ایک بول پر اور آنسو نکل آئے تو کیا کہنے. ایک روایت میں آتا ہے جبریل علیہ السلام آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے. یہ موتی جو نکلتے ہیں سیپ سے، یہ نہیں ہم لکھتے. کیوں؟ ایک آنسو کا قطرہ دوزخ کے سمندر بجھا دیتا ہے. تو جو لڑیاں پروئے بیٹھا ہے اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کون لکھے؟ وہ اللہ کے پاس الگ کھاتا ہے آنسوؤں کا، براہ راست اللہ کے پاس ان موتیوں کے لیے الگ دفتر ہے، جو اللہ کے اپنے براہ راست قبضہ قدرت میں ہے کہ ندامت کا نکلا ہوا آنسو اس کے ہزار برس کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے کہ دھوبی بھی ایسا کپڑا نہیں دھو سکتا جیسے اس کا ایک مکھی کے سر کے برابر نکلا ہوا آنسو جو باہر بھی نہیں ٹپکا، صرف آنکھوں میں تیر کے رہ گیا اپنی بے بسی کی وجہ سے، وہ باہر نہ نکل سکا، یہ آنسو بھی اس کے ہزاروں برس کے گناہوں کو ایسے دھو کے صاف کر دیتا ہے جیسے کپڑا سفید میل سے صاف ہو کر چمکنے لگ جاتا ہے. تو ہمارا تو اللہ پاک سے معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ مایوس ہونے کا، نہ گھبرانے کا، نہ پریشان ہونے کا. وہ ہمارا، ہم اس کے، نہ اتنی ماں محبت کر سکے، نہ باپ کر سکے جتنا وہ کرتا ہے. ہم توبہ کریں گے وہ معاف کرے گا. شیطان نے کہا مجھے تو نکال رہے ہو، تیرے بندے کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا، تو بھی زور لگا لے ہم بھی دیکھ لیں گے. جا لگا زور، جب توبہ کریں گے معاف، جب توبہ کریں گے معاف، جب توبہ کریں گے معاف. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ مذاق شروع کر دو. توبہ کو مذاق نہیں بناؤ. لیکن بھائی اگر انسانی کمزوری کی وجہ سے اگر توبہ ٹوٹ گئی تو پھر کر لیں. حضرت علی کا فرمان ہے بدترین ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پہ گناہ کرے, ابھی کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا, اٹھے ہوئے قدم کو واپس لانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے, اٹھنے سے پہلے روک لینا آسان ہوتا ہے, اٹھ کے واپس لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بدترین ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرے, اور بدترین ہے پھر وہ شخص جو زندگی کی امید پر توبہ کو لیٹ کرے, چلو پھر کر لوں گا پھر کر لوں گا پھر کر لوں گا پھر کر لوں گا. ایسوں کو توبہ نہیں نصیب ہوتی, وہ غفلت میں مر کے ختم ہو جاتے ہیں. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں, وہ ہمارا ہم اس کے. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, اس کو شہر والوں نے نکال دیا اس کی بدماشی کی وجہ سے. وہ جب جنگل میں جا پڑا تو کھانا دانا ختم ہوا, موت آ گئی, تو اللہ کو کہنے لگا یا اللہ میرے سزا دینے سے تو زیادہ ہو جائے, معاف کرنے سے تو گھٹ جائے, تو پھر میرا کوئی سوال نہیں, اور اگر عذاب دینے سے تو بڑھتا نہیں, معاف کرنے سے تو گھٹتا نہیں, تو دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے, تو نہ مجھے چھوڑ, میں توبہ کرتا ہوں, مجھے معافی دے دے. موت پہ تو معافی قبول بھی نہیں, لیکن مہربان ہے جو جائے کرے. وہ موت پہ ایسا گڑ گڑایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وہ میرا ایک دوست مر گیا ہے, جاؤ اس کا جنازے کا انتظام کرو اور شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں گا. بادشاہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ او جناب سارا شہر بھاگا, شارٹ کٹ تو ہر کوئی چاہتا ہے نا, یہ تبلیغ میں نہ جانا پڑے, ویسے کوئی راستہ بتاؤ. آپ خود سوچیں اگر کوئی ویسے راستہ ہوتا تو سب سے پہلے ہم اختیار کرتے. بھائی 30 سال ہو گئے قرآن کے ساتھ اور حدیث پاک کے ساتھ, کوئی کام نہیں کیا دنیا کا, تو اگر قرآن حدیث سے کوئی راستہ نظر آتا گھر بیٹھنے کا سب سے پہلے میں بیٹھتا. تو جب ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تو جو 8 بازاروں میں جھک مار رہے ہیں ان کو کہاں سے بتائیں, اور جو ان کو کوئی گنجائشیں دکھا رہے ہیں تو وہ اپنے ان کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. اگر کوئی بھائی گھر بیٹھنے سے کوئی کام بنتا نظر آتا تو پہلے ہم بیٹھ, کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت سے حدیث پاک سے کوئی جوڑ توڑ کر کے راستہ بنا لیتے. مولویاں باشد کے چپ نشبت, کیا مشکل ہے راستہ بنانا, کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تک پہنچنے کے راستے ایسے ہی پرپیچ ہیں. خفف الحمل فإن العقبۃ تعود, کیا خوبصورت بول ہے اللہ کے حبیب کا. خفف الحمل فإن العقبۃ تعود, بوجھ تھوڑے رکھو دنیا کے کہ گھاٹی بڑی دشوار ہے, راستہ بڑا پرپیچ ہے, اسی سے گزرنا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. لوگ بھاگے, دیکھا تو وہی جس کو شہر سے نکالا, برا کہہ کے بدماش کہہ کے, میں کہا موسیٰ اس کو تو نکالا تھا اس کے اس بد چلنی کی وجہ سے, اور آپ کا رب کہہ رہا ہے جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی, یہ کیا ہوا؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, ایسے ہی تھا, لیکن موت پہ اس کی بے بسی جو تھی نا, کس نے ادھر دیکھا کوئی نظر نہ آیا, پھر اس نے ادھر دیکھا کوئی نظر نہ آیا, چاروں طرف سے یہ کٹ گیا, پھر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا. اے موسیٰ میرے جیسا سخی کیا یہ گوارا کر سکتا ہے کہ ایسے بے بس کی مدد نہ کرے جبکہ مدد پر میں قادر ہوں. میری عزت کی قسم کم ظرف تھا جو اپنی مانگ بیٹھا, اگر اس وقت ساری دنیا کی بخشش مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا, سب کو معاف کر دیتا. تو ایسے اللہ سے بگاڑ کے نہ زندگی گزاریں, بڑے گھاٹے کا سودا ہے, بڑے گھاٹے کا سودا ہے. یہ تبلیغ کا کام ہے جو سمت کو ملا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بٹھائیں, اس کے لیے مارے مارے پھریں. نبیوں نے اس سودے کو بیچا ہے اور گھر گھر جا کر صدائیں لگائی ہیں. ہم بھی اسی کی صدا لگا رہے ہیں. لوگ دیکھو, ہر انسان, ہر مسلمان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی ایک چھپی ہوئی محبت ہے. چاہے آپ کو وہ کلم میں ناچتا ہوا نظر آئے, شراب پیتا نظر آئے, بدماشی کرتا نظر آئے, سود کھاتا نظر آئے, ظلم کرتا نظر آئے, لیکن اس نے جو کلمہ پڑھا ہوا ہے نا, اس کلمے کی وجہ سے اس کی دل کی گہرائیوں میں کہیں اللہ اور اس کے رسول کا چھپا ہوا تعلق سویا پڑا ہے. جس کسی نے اس کو جا کے جگا دیا اور ذرا سا اس کو آتش دے دی تو ایسا بھڑکتا ہے, وہ ایسا چمکتا ہے کہ وہی جو کل کو ہمیں گمراہ نظر آتا تھا وہی اگلے دن ہدایت کا راہبر نظر آنے لگ جاتا ہے. یہ دن رات ہم دیکھ رہے ہیں واقعات, حالات دن رات نظر آ رہا ہے. ہر مسلمان کے اندر میں وہ چنگاری ہے جس پر راہ کھائی پڑی ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس چنگاری کو جا کے تھوڑی سی ہوا دے دینا, اس سے راکھ کو ہٹا دینا, وہ خود ہی مارے مارے پھریں گے. پھر ساری دنیا میں تبلیغ کا کام پھیلا, کوئی تقریروں سے پھیلا ہے یا کوئی تحریک ہے جس نے اتنی مضبوط طریقے پر کام کیا کہ ساری دنیا میں کام کرنے والے اپنے پیسے سے بن گئے. وہ ان کے اپنے اندر کی آگ انہوں نے بھڑکا دی, وہ خود ہی بھاگتے پھر رہے ہیں. وہ اندر کی آگ ہے جو سلگتی ہے, پھر بھڑکتی ہے, پھر چمکتی ہے, پھر اوروں کو بھی جلاتی ہے. یہ تحریک نہیں ہے. آپ تاریخ پر, ہندوستان کی تاریخ پر غور تو کریں, کتنی بڑی بڑی تحریکیں آئیں اٹھیں, کتنی بڑی بڑی شخصیات تاریخ کے صفحات پہ ظاہر ہوئیں. ان میں مولانا الیاس صاحب کی تو کوئی شخصیت بنتی ہی کوئی نہیں. ایک منحنی چھوٹے سے قد کا دبلا پتلا ٹی وی کا مریض شخص ہے, جو علماء میں بڑی صف کے علماء میں نہیں, صوفیاء میں سے بڑی صف کے صوفیاء میں نہیں, مصنفین میں کوئی کتاب ہی نہیں لکھی, نہ کوئی بڑا مدرس ہے, نہ کوئی بڑا مصنف ہے, نہ کوئی بڑا صوفی ہے, نہ کوئی بڑا پیر ہے, نہ کوئی بڑا عالم ہے, نہ کوئی بڑا مقرر ہے کہ مجموع کو رولا دے, ہنسا دے, باندھ دے, اٹھا دے, چلا دے. اس کی زبان میں ایسی لکنت ہے کہ ایک جملے کو بعض اوقات کہنے کے لیے 18 دفعہ دہرانا پڑتا تھا, پھر بھی نہیں کہہ سکتے تھے. اور ایسے آدمی پر ایک عالم کا عالم اٹھ کے چل پڑے, تحریک شخصیت پر نہیں, تحریکیں نہیں, شیروں جیسے لوگ بر صغیر کی تاریخ میں آئے ہیں. ایک چھوٹے سے آدمی سے اتنا بڑا انقلاب وجود میں آ گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی کسی اور نے کام نہیں کیا یا کسی اور کے کام سے نفع نہیں ہوا, یہ تو جہالت ہے کہنا. جس طرح امت کو اس شخص کی محنت سے اللہ نے نفع پہنچایا, ایسا قریب زمانے میں کوئی نہیں نظر آتا کہ ہر طبقہ, ہر فرد, گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں, گونگے اور بہرے بھی جس شخص کے بات کو لے کے چل پڑے, یہ قریب کی صدیوں میں کوئی تماشا نظر نہیں آتا. گلگت کا پہاڑی بھی 4 مہینے لگا کے اللہ اللہ بولے, چولستان کا صحرائی بھی 4 مہینے لگا کے مخلوق کی ہدایت کی دعائیں مانگے, اور فیصل آباد کا تاجر فہیم ذہین آدمی بھی 4 مہینے لگا کے اسی طرح اللہ کے کلمے کے لیے دھکے کھاتا پھرے, اور امریکہ کا پڑھا ہوا PhD وہ بھی بستر اٹھا کے دھکے کھاتا پھرے, اور بیت اللہ کی دیواروں کے سائے تلے پروان چڑھنے والی عرب نسل یہاں آپ کے شہروں میں دھکے کھاتے پھرے, اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں پروان چڑھنے والے بچے وہ بستر اٹھا کے یہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہوں, اور عرب کے علماء جو ہیں ہی اہل زبان, اہل لسان, اہل قرآن, وہ یہاں آ کے بستر اٹھا کے دھکے کھاتے پھرے, یہ نہ کوئی تحریک ایسا کر سکتی ہے, نہ کوئی شخصیت ایسا کر سکتی ہے, نہ کوئی پیر ایسا کر سکتا ہے. تو اس کی انفرادیت کیا ہے کہ یہ اندر کی چنگاری کو بھڑکا کے اپنا چل دیتے ہیں, وہ خود پیچھے سلگتے رہتے ہیں. یہ ہماگیر, یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں نقائص نہیں, ہزاروں عیب ہیں, ہزاروں کمیاں ہیں, ہزاروں برائیاں ہیں, لیکن جب تک کسی دین کے کام کی بھلائی اس کے شر پہ غالب رہے، اس کی نیکی اس کی سیاح پہ غالب رہے، تو وہ عند اللہ مقبول ہو کر ہدایت کا ذریعہ بنتا رہتا ہے. جس کام کو فیصلہ آباد والے کریں گے یا لاہور ملتان پاکستان والے کریں گے یا حجاز والے عراق والے امریکہ والے کریں گے، تو وہ سارے آج کے دور کے انسان ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں کہ یہ جنید بغدادی ہوں گے. لیکن اگر اجتماعی طور پر اس کی نیکیاں غالب ہیں اور لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے اور لوگوں کا رخ اللہ کی طرف پھر رہا ہے، تو یہ کام عند اللہ مقبول ہے. یہ قبولیت کا معیار ہے، یہ قبولیت کا معیار ہے کہ اس سے کیا لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، کیا اس سے اتباع سنت آ رہا ہے، کمائیاں حلال پہ آ رہی ہیں، اخلاق زندہ ہو رہے ہیں. اگر ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ برائیاں بھی چل رہی ہیں تو یہ کام مقبول ہے. برائی تو رہے گی، بالکل صاف کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کو بھی معصوم کسی نے نہیں کہا، مغفور ہیں، اللہ نے معاف کر دیا ہے، جو مرضی کرے معاف ہو چکا ہے ان کی صحبت کی وجہ سے. ایک آدمی آیا خارجی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، عثمان عثمان وہی ہے نا جو احد کی لڑائی میں بھاگ گیا تھا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اللہ نے تو اسے معاف کر دیا ہے، اب تو نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہے تو صحابہ وہ ہیں. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، عام خطبوں میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، انہیں تان و تشنی کا نشانہ مت بناؤ. فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی مجھ سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی. فمن ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا. اور عشرہ مبشرہ، ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید ابو عبیدہ عبد الرحمن بن عوف، ان دس کے بارے میں آپ نے کہا اگر تم عبادت کرو اللہ تعالی کی حتی صرتم کالحنایا، اتنی بندگی کرو کہ تمہاری کمریں جھک جائیں. وصمتم حتی صرتم کالاوتاد، اتنے روزے رکھو کہ تم کانٹا بن جاؤ. اور اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہارے گھٹنوں پہ داغ پڑ جائیں جیسے بکری اور چھترے کے گھٹنوں پہ بڑے موٹے موٹے داغ ہوتے ہیں. ثم ابغضتم احدا من اصحاب العشرہ، اور پھر تم اتنی عبادت کر کے ان دس میں سے کسی ایک کا بغض بھی دل میں لے کے مر گئے. اکبکم اللہ فی النار، اللہ تمہیں ناک کے بل جہنم کی آگ میں پھینکے گا. تو یہ معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، ان کی خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، ان کی حسنات ان کی سیئات پہ غالب ہیں، اس لیے عند اللہ قبول ہیں، ان کی صحبت نے سب کچھ دھو دیا ہے. تو جو دین کی دعوت عالم میں انقلاب لا رہی، خاموشی سے پتہ بھی نہیں چل رہا اور زندگیاں پلٹا کھا رہی، اس کی تحریک نہیں ہے، یہ محنت ہے لا الہ الا اللہ کی جس کا بیج اندر میں پڑا ہوا ہے، یہ محنت ہے ختم نبوت کی جس کا بیج اندر پڑا ہوا ہے. آپ تو ہم تو جا کے خالی پانی لگا دیتے ہیں، درخت پیچھے خود ہی پھوٹتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں دعوت کا کام جو دیا ہے اور تبلیغ کا کام جو دیا ہے، یہ کوئی تبلیغ کا کام لگا دیتا ہے. کلمے کا پڑھ لینا آدمی پہ پورے دین کو فرض کر دیتا ہے، ختم نبوت کا مان لینا آدمی پہ اس کی دعوت کو فرض کر دیتا ہے. ہمیں اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، پھیلانا ہے، ہمارے ذمے ہے. بلال مسجد والوں کی وجہ سے، رائمنڈ کی وجہ سے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ختم نبوت کی وجہ سے. لا نبی آبادی، کوئی نبی نہیں، تو کیا مطلب سارے اب نیک ہوں گے؟ نہیں، لوگ بگڑتے رہیں گے. ان کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت. محنت کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا. تو دین پہ چلنے کے لیے میرے بھائیو کوئی خارجی طاقت نہیں چلا سکتی. مطلب ڈنڈے سے کسی کو آپ متقی نہیں بنا سکتے، ڈنڈے سے کسی کو متقی نہیں بنا سکتے. اس پنکھے کا تار ٹوٹ جائے تو اس کو ڈنڈے سے نہیں چلا سکتے. اس کو چلانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کے تار کو پیچھے سے جوڑ دیا جائے، جب جڑ جائے گا تو خود ہی چلے گا. دل کا تار اللہ سے ٹوٹ جائے تو نہ حکومت سے دین پہ چلا سکتی، نہ پیسہ چلا سکتا ہے، نہ طاقت چلا سکتی، نہ لالچ چلا سکتا ہے، نہ خوف چلا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں چلا سکتا. تار جو ٹوٹا پڑا اگر یہ تار اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے تو سارا جہان مل کر اسے اللہ سے نہیں ہٹا سکتا. ہماری محنت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں پہ ایسی محنت کریں کہ ان کے دل کا تار اللہ سے جڑ جائے, ان کے اندر میں اٹھے کہ مجھے اللہ کی مان کے چلنا ہے, اس کے علاوہ میرا اور کوئی کام ہی کوئی نہیں. تو ہر اللہ تعالیٰ نے فرد امت کو دنیا میں دین کے پہنچانے کا ذمہ دار بنا دیا. تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے میرے بھائیو, یہ کوئی جماعتی کوئی مخصوص جماعتی کام نہیں, امت کے ہر فرد کا کام ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے. آپ نے جب اعلان کیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ, پیغام پہنچائے شاہد غائب تک, تو یہاں چار لفظ استعمال ہو سکتے تھے, فَلْيُبَلِّغِ الْعَالِمُ الْغَائِبِ, فَلْيُبَلِّغِ السَّامِعُ الْغَائِبِ, فَلْيُبَلِّغِ الْعَامِلُ الْغَائِبِ, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ. چار باتیں, علم والے آگے پہنچائیں تو سارے عوام میں اور آپ تبلیغ نہ کر سکتے, پھر صرف علم والے تبلیغ کرتے اور عوام نہ کر سکتے, نہ میں یہاں بیٹھ سکتا نہ آپ یہاں آتے, پھر صرف علماء راسخین وہ تبلیغ کرنے والے ہوتے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ عالم آگے پہنچائے, پھر آپ نے دوسری کہا فَلْيُبَلِّغِ الْعَامِلُ الْغَائِبِ, کہ عمل والے آگے پہنچائیں بے عمل نہ پہنچائیں, یہ نہیں کہا. اگر آپ عامل کہتے تو پھر صرف عمل والے تبلیغ کرتے, بے عمل نہیں کر سکتے تھے. اس لفظ کو نہ لا کر آپ نے تبلیغ کے کام کو عمومی کر دیا ہے کہ عمل والا بھی تبلیغ کرے اور بے عمل بھی تبلیغ کرے. اگر آپ کہتے فَلْيُبَلِّغِ السَّامِعُ, سننے والا آگے پہنچائے, تو فرض کرو اگر اس مجمع میں کوئی گونگا ہے یا بہرا ہے سننا نہیں, تو وہ اس سے نکل جاتا, صرف سننے والے بولنے والے تبلیغ کرتے, گونگے بہرے نہ کر سکتے, اس کو ہٹا کر گونگے بہروں کو بھی شامل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس بول کی فصاحت اور بلاغت کا زندہ نمونہ اور اعجاز آج کے دور میں زندہ کیا ہوا ہے کہ گونگے بھی چار چار مہینے لگا رہے, گونگے بھی چلے لگا رہے, سال لگا رہے, جماعتوں میں پھر رہے. تبھی دو مہینے پہلے ہماری مسجد میں جماعت آئی تھی گونگوں کی, امیر بھی گونگا, مابور بھی, امیر بھی گونگا تھا پشاور کا, ہر سال چار مہینے لگانے والا, ہر سال تین چلے دے رہا گونگا, چھ سات گونگے, سات عورتیں کے آٹھ, آٹھ گونگے تھے, کچھ جھنگ کے تھے, کوئی یہاں کے تھے, کچھ کسی اور, کچھ ادھر سوات کے, بنیر کے, پشاور کا امیر تھا, وہ بھی گونگے, ہر سال تین چلے دے رہا. تو وسیع کیا ہے, وسیع, عالم کی شرط نہیں, سننے والے کی شرط نہیں, عمل والے کی شرط نہیں کہ عمل ہو تو پھر تبلیغ کرو, عمل نہ ہو تو نہ کرو. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں, کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ, بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. یہ آگے پوری آیت, اس کا مفہوم ہمارے پاکستان میں, ہندوستان میں یہ لیا جاتا ہے کہ اگر تم عمل نہیں کرتے تو دعوت بھی نہ دو, اگر تم عمل نہیں کرتے کیوں اوروں کو کہتے ہو جو تم کرتے نہیں, اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. یہ عوام میں یہ مفہوم اس کا پھیلا ہوا ہے, جب خود نہیں کرتے تو اوروں کو کیوں کہتے ہو. یہ آیت یہ اس مفہوم میں نہیں ہے, اس آیت کا مطلب یہ نہیں, اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بات سنو, اب اویس صاحب کو کیوں کہہ رہے ہو جو کرتے نہیں, لما تقولون کیوں کہہ رہے ہو جو تم کرتے نہیں ہو, کیوں کہہ رہے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. جو عمل تم نہیں کرتے اس کا دعویٰ مت کرو کہ میں کرتا ہوں, تہجد نہیں پڑھتے اس کا مت لوگوں سے کہو کہ میں تہجد گزار ہوں. لیما تقولون, وہ کیوں کہہ رہے ہو جو کر نہیں رہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ اوروں کو کیوں کہہ رہے ہو جو خود نہیں کرتے. اوروں کو, اس کے لیے تین لفظ تھے, یہ لفظ تقول کا لفظ, تقول کا لفظ اس مطلب کی نفی کرتا ہے جو ہمارے ماحول میں رچا ہوا ہے, جو ہمارے ماحول میں مطلب ہے اس مطلب کی ادائیگی تین لفظوں سے ہو سکتی تھی. یعنی کبیرہ گناہ ہے کہ تم کہو اور کرو نہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک بے نمازی آدمی, ایک بے نمازی آدمی ایک بچے سے کہتا ہے بیٹا نماز پڑھا کر نماز پڑھا کر. ایک سگریٹ والا بچے سے کہتا ہے بیٹا سگریٹ نہ پیا کر. ایک شرابی نوجوان سے کہتا ہے بیٹا شراب نہ پیا کر. تو کبر مقتن کیا اس نے یہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اس بات کو تو عقل بھی نہیں مان رہی تو نقل کیسے مانے اس کو. مطلب ایک باپ نمازی نہیں بن سکا اپنے بیٹے سے کہہ رہے بیٹا نماز پڑھا کر. وہ علم نہیں حاصل کر سکا وہ بیٹے سے کہہ رہے بیٹا نماز پڑھا کر علم حاصل کر. وہ قرآن نہیں پڑھا دیہاتی آدمی 60 سال کا ہو گیا نہیں پڑھ سکتا. اب وہ اپنے بچے کو کہ بیٹا جاؤ مسجد میں قرآن پڑھو تو یہ کبیرہ گناہ ہے. ایک ان پڑھ دیہاتی اپنے بچے کو کہہ رہا بیٹا جاؤ حافظ صاحب سے قرآن پڑھو تو یہ کبیرہ گناہ ہے. کیا بورا مقتن بہت بڑا جرم ہے وہ جو تم کرو وہ کہو جو تم کرتے نہیں. اگر اس کا یہ مفہوم لیا جائے کہ خود نہیں کرتے اور اوروں کو کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے تو مطلب صرف اسی ایک مثال کو آپ ذہن میں رکھیں ایک مثال کو کہ ایک بوڑھا آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا ایک ایسے نوجوان سے کہتا ہے بیٹا تہجد پڑھا کر تو یہ کبیرہ گناہ اس کو کوئی کہہ سکتا ہے؟ ڈاکٹر سگریٹ پیتا ہے دل کا مریض آتا ہے کہتا آپ سگریٹ نہ پیئے تو کبیرہ گناہ ہے؟ ڈاکٹر خود سگریٹ پیتا ہے میرا چھوٹا بھائی دل کا بڑا ڈاکٹر ہے خود سگریٹ پیتا ہے اور روزانہ ہر مریض کو کہتا ہے سگریٹ نہیں پینا سگریٹ نہیں پینا سگریٹ نہیں پینا تو پھر بےچارا دو گیا دوزخ میں کہ روزانہ کبیرہ گناہ ہو رہا ہے اس سے. یہ کبیرہ گناہ ہے. اور ڈاکٹر صبح سے لے کر شام تک کمائی کرتا ہے صبح بھی صبح کلینک دوپہر کو ہسپتال شام کو کلینک اس کو چلنے کے لیے دو گز بھی نہیں قدم اٹھانے پڑتے اور آ گیا مریض آپ دو میل واک کیا کریں آپ دو میل پیدل چلا کریں آپ تین میل پیدل چلا کریں تو اس نے کبیرہ گناہ کر دیا نا. نہ دنیاوی معاملات میں یہ بات سمجھ میں آ رہی نہ دینی معاملات میں یہ بات سمجھ میں آ رہی. بے نمازی کسی کو کہہ دے بیٹا نماز پڑھو تو اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے. لیما تقولون کیوں کہہ رہے ہو وہ جو تم کرتے نہیں. رشوت لے رہا ہے کہتا میں تو لیتا ہی کوئی نہیں یہ ہے اس کا مصداق. جھوٹ بول رہا ہے کہتا میں سچ کہہ رہا ہوں یہ ہے اس کا مصداق. نماز کو نہیں پڑھتا کہتا میں تو پکا نمازی ہوں یہ ہے اس کا مطلب. یہ نہیں کہ تم خود عمل نہیں کرتے تو تبلیغ بھی نہ کرو اور سارا دن ہی ٹھپ ہو جائے تو سارا دن ٹھپ ہو جائے ساری دنیا کا نظام ٹھپ ہو جائے. کوئی ڈاکٹر کسی کو مریض کو پرچہ نہ لکھ کے دے سکے کسی کو پرہیز نہ بتا سکے کسی کو طریقہ نہ بتا. خود تو کرتے نہ ہو کیوں کہتے خود تو کرتے نہیں اس کو کیوں کہتے. یہ کبر مقتن کا لفظ کبر مقتن اس مفہوم کو ٹھکرا رہا ہے. کبر مقتن بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کرو اور کرو نہیں. اس مفہوم میں بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کہو اور کرتے نہیں ٹھیک ہے. بہت بڑا گناہ ہے تم اوروں کو دعوت دو اور خود نہ کرو. یہ لفظ اس مفہوم کو ٹھکراتا ہے. عمل میں ہے اور دعوت دے کامل مسلمان. عمل میں کوئی نہیں دعوت دے ادھورا مسلمان. عمل میں ہے دعوت نہیں دیتا ادھورا مسلمان. کامل مسلمان کی چار شرطیں ہیں الا الذین آمنوا ایک شرط ایمان والا وعملوا الصالحات دوسری شرط اچھے عمل کیے وتواصوا بالحق تیسری شرط حق کی دعوت دی وتواصوا بالصبر چوتھی شرط صبر کیا صبر کی دعوت دی. یہ چار شرطوں والا پورا مسلمان. ایمان ہے یہ تین کوئی نہیں تو ایک بٹا چار مسلمان تین بٹا چار ناقص ہے. عامل الصالحات نیک عمل آ گئے تو آدھا مسلمان ابھی آدھا باقی ہے. پھر دعوت آ گئی تو تین حصے پورا ہے ابھی ایک حصہ باقی ہے. پھر صبر بھی آ گیا تو پورا ہو گیا پورا پورا. والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر سارا جہان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا ایمان والے. اس شرط لگانے سے سارے کافر نکل گئے کافر ناکام ہو گئے. وعملوا الصالحات اس شرط کے لگانے سے صرف ایمان والے نکل گئے. ایمان والا ہو اور عمل کوئی نہ ہو تو پورا کامیاب نہیں ادھورا ہو گیا. ایک چوتھائی کامیاب ہے تین چوتھائی ناکام ہے. عامل الصالحات دو شرطیں آ گئیں ان دو کی شرط پورا کرنے سے آدھا کامیاب ہے آدھا ابھی ناکام ہے. ابھی آدھا کامیاب ہے آدھا ابھی ناکام ہے. عام و تواصل بالحق, حق کی دعوت دی, اس تیسری شرط کے پورا کرنے سے تین سے کامیاب ہے, ایک سے ابھی ناکام ہے. و تواصل بالصبر, پھر اس پہ صبر کیا تو یہ پورا کامیاب ہو گیا. تو مطلب گنجائش نہیں ہے, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی عمل نہ کرو اور دعوت دو, لیکن وہ جو غلط مفہوم ہے کہ عمل ہے تو دعوت دو نہیں تو نہ دو, اس کی نفی کر رہا ہوں. تو اللہ نے سورہ والعصر اتار کے سب شیشہ کر دیا. یہ چار باتیں کامل نجات کا ذریعہ ہیں, پورا سیدھا کامیاب جو ان چار پہ آئے گا. یہ چار نہیں ہیں تو کہیں اٹک سکتا ہے, کہیں اٹک سکتا ہے, باقی جس کو چاہے پار لگا دے. تو دعوت دینی ہے, عمل کرنا ہے. اور بعض کہتا ہے سوتا ہے دیکھو الدال علی الخیر کفاعل, جس نے مجھے علم پڑھنے کی دعوت دی وہ تاجر ہے. تو کیا کہتا میں خود تو علم پڑھتا نہیں, میں اس کو کیوں دعوت دوں. اب خود ذرا غور سے کریں, پشاور کا جنرل سٹور کا مالک اب بھی جنرل سٹور چلا رہا ہے, اب بھی وہ تجارت کر رہا ہے. تو الدال علی الخیر کفاعل, بھلائی کی طرف دعوت دینے والے کو عمل کرنے والے کا اجر ملتا ہے. خود عمل شرط نہیں, شرط کسے کہتے ہیں, اگر وہ نہ ہو تو عمل ہوتا ہی نہیں. وضو نماز کی شرط ہے, وضو نہ ہو تو ایک ہزار رکعت بھی پڑھے تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی صفر ہے. لیکن دعوت دینے کے لیے عمل شرط نہیں, خود نماز نہیں پڑھتا. اگر کسی کو کہے بھائی نماز پڑھو اور وہ اس نے نماز شروع کر دی تو یہ عمل واقع ہو گیا, اس کی نماز پڑھنے کا ایسے اجر ضرور ملے گا. اپنی نماز نہ پڑھنے کی سزا ملے گی پر اس کی نماز پڑھنے کا اجر ضرور ملے گا. اور بعض اوقات کسی برے کی بات بھی ایسی ٹک جاتی ہے کہ ہوا میں اڑا دیتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے رحم اللہ ابا الہیثم, رحم اللہ ابا الہیثم, اللہ ابو الہیثم پہ رحم کرے. بھائی کون ہے ابو الہیثم؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے میں ایک فتنہ آیا تھا اسلام پر, اگر امام احمد بن حنبل اس وقت نہ جمتے تو قرآن مٹ جاتا. اتنا بڑا فتنہ آیا تھا قرآن پاک پر. وہ علمی سا مسئلہ ہے لیکن میں اتنا اشارہ, معتزلہ ایک فرقہ تھا جو اب بھی موجود ہے مسقط میں, الجزائر میں, مسقط اور الجزائر میں اب بھی بلکہ حکومت بھی مسقط کی انہی کے ہاتھ میں ہے, معتزلہ کے ہاتھ میں ہے. قرآن کو مخلوق کہتے تھے. تو مامون رشید نے سختی کی اور معتصم نے اور زیادہ سختی کی, کچھ علماء قتل ہو گئے, کچھ قید ہو گئے, اور اپنی جان بچانے کے خوف سے سب نے عباسی خلفاء کے عقیدے کی حامی بھر لی. ہاں ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, جان بچانے کے لیے, جان بچانا بھی تو فرض ہے, ٹھیک ہے جی. اندر دل میں اطمینان, باہر میں ہاں کر. ایک بچ گئے احمد بن حنبل, ان کا مقام اس وقت میں بہت اونچا تھا. تو معتصم نے ان کو پکڑوایا, تین دن مناظرہ ہوتا رہا, مناظرے میں تو ان کو لے نہیں سکے, لاجواب ہو گئے. تو چوتھا دن تھا اور پکا یقین تھا کہ آج مجھے قتل کر دیں گے, یا کم از کم کوڑے مار 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 کے میری کھال ادھیڑ دیں گے. تو امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں کہ میں انہی خیالات میں غلطاں اور پیشاں چلا آ رہا کہ جان بچانا بھی تو فرض ہے. تو معتصم کے کوڑے, بوڑھا آدمی ہوں, 60 سال عمر ہو گئی, تو میں اپنی جان بچا لوں جائز ہے؟ کہہ دوں ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو, میرا بھی یہی عقیدہ ہے اور دل میرا مطمئن ہو تو ٹھیک ہے. کئی خیالات میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا لایا جا رہا تھا کہ ایک آدمی مجمع کو چیرتا ہوا تیزی سے باہر آیا, سامنے آ گیا. کہنے کہ احمد احمد مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا ہوں. کہا میں ابو الہیثم ہوں, بغداد کا سب سے بڑا چور, میں نے بنو عباس کے کوڑے 20 دفعہ کھائے پر چوری نہ چھوڑی, دیکھو کہیں تم حق نہ چھوڑ دینا کوڑوں کے ڈر سے. تو امام احمد بن حنبل جب کبھی وہ یاد آتا تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے, رحم اللہ ابا الہیثم. ابو الحیثم کے سب معاف ہو جائیں گے اس ایک بول پر، اس ایک بول پر کہ دیکھنا حق نہ چھوڑنا بنو عباس کے کوڑوں سے ڈر کر. اور فرمایا کرتے تھے اس ابو الحیثم کے بول نے مجھے کھڑا کر دیا، جب جو مرضی ہو جائے جھیل جاؤں گا. جب وہ سامنے آئے تو معتصم نے کہا بھائی کون ہے جو کم سے کم کوڑے مار کے جان نکال لے؟ تو ایک حبشی نے کہا کہ جو 10 کوڑے میرے کھا لے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، مر جاتا ہے. کہا تم آؤ. اس نے 30 کوڑے مارے، بوٹیاں اڑنے لگیں اور غشی تاری ہو رہی، لڑکھڑا رہے، اور پیچھے وہ ایک ڈاکو کی نصیحت یہ سب کچھ کروا رہی. یہ سارا اجر اس کو جا رہا ہے. تو وہ جو احمد بن ابی داؤد تھا معتزلہ کا مفتی، وہ نیچے آیا کرسی سے، کہنے لگا احمد ابھی میرے کان میں کہہ دے قرآن مخلوق ہے، خلیفہ کے عذاب سے تجھے چھڑا لوں گا. تو انہوں نے اسی غشی میں کہا تو ابھی میرے کان میں کہہ دے کہ اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے، تو میں قیامت کے دن تجھے اللہ کے عذاب سے چھڑا دوں گا. آخر معتصم بھی پگھل گیا، انہوں نے کہا ان سے ٹکرانا ٹھیک نہیں ہے، چھوڑ دیا. اور جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب دیکھا، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے کھڑا کیا. کہ احمد کوڑے کس لیے کھائے تھے؟ کہ اللہ تیرے لیے، تیرے قرآن کے لیے. کہا اچھا تو اب احط لک وجہی، میں تیرے لیے اپنے پردے ہٹاتا ہوں، تو قیامت تک میرا دیدار کرتا رہے. تو بھائی ہر مسلمان کے ذمے ہے دعوت دینا، عمل میں ہے پھر بھی دعوت دے، عمل میں نہیں پھر بھی دعوت دے. خیر کی بات کرنا بھی کبھی منع ہے، کتنی بڑی جہالت، کتنا بڑا ظلم ہے. یہ جو اخلاص کے ساتھ بات کرتا ہے اوروں سے، اللہ اس کو بھی ایک نہ ایک دن عمل کی توفیق دے دیتا ہے. اس لیے بھائی ہر مسلمان مرد عورت ختم نبوت کی وجہ سے اللہ کے کلمے کا داعی ہے، اخلاق کا داعی ہے، ایمان کا داعی ہے. لوگ منہ پہ ماریں گے خود تو عمل کرتے نہیں، ہمیں کیوں کہتے ہو؟ ان سے کہو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. کہنا ہی تو آدمی کو اٹھاتا ہے، بول ہی تو آدمی کو اٹھاتا ہے. تو ہم تبلیغی جماعت کے ممبر نہیں بنا رہے، نہیں تبلیغی جماعت کے افراد بنا رہے ہیں، ہم تو اپنی ذات سے بھی اوروں سے بھی سب اوپر سے حکم آیا ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرو پورے دن. ادخلوا فی السلم کافہ، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ پورے دین میں آ جاؤ. اور ختم نبوت کا تقاضا ہے، ختم نبوت کا تقاضا ہے. کنتم خیر امت اخریت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. ہم تو اوپر سے آئے حکم پورے، بھائی تم بہترین امت ہو، میرا پیغام آگے پہنچاتے ہو، بھلائی پھیلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پہ ایمان لاتے. تو تبلیغ کوئی جماعتی کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے، یہ ساری امت کے ذمہ ہے. ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانا، اس لیے کوئی افراد کی تعداد کوئی نہیں، ساری امت ایک دوسرے کا خیال کرے، ایک دوسرے کو سنبھالے، ایک دوسرے کے اوپر محنت کرے. انبیاء کی محنت کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا کہ اب چلہ ہے، اب 3 دن ہیں، اب 2 گشت ہیں، اب 4 مہینے ہیں، اب سال ہے. یہ تو اوقات ہیں مزاج بنانے کے لیے. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یہ اللہ دن رات میں نے تیری طرف پکارا. یہ لیلا ونہارا خود 24 گھنٹے مسجد کی آبادی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دعوت کے کام کو 24 گھنٹے کے لیے کیا جائے، 24 گھنٹے کی ایسی فضا بنے کہ ہر وقت جیسے ہسپتال 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، جب کوئی مریض ہو، اچانک ہو، فوری ہو، حادثاتی ہو، ہسپتال کھلا ہو، میڈیکل سٹور کھلا ہو، ڈاکٹر موجود ہو، جب کوئی مریض آئے فوراً اس کو علاج ملے. جب کوئی شیطان کا مارا ہوا اور نفس کا مارا ہوا اور خواہشات کا ڈوبا ہوا جب کبھی اس کی آنکھ کھلے اور وہ دوڑے مسجد کو، تو مسجد میں اس کے علاج